وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. وما يكذبك بعد الدين، أليس الله بأحكم الحاكمين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب العزة عما مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك رمضان الشريف الشروق. عزيزان گرامی، میں بات کو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا، مقصد کی بات عرض کرنا مقصود ہے. خداوند عالم نے ایک بات پر چار قسمیں کھائی، اور یہ بہت بڑی بات ہے. اس لیے نہیں کہ اسے اپنی بات کے جھٹلائے جانے کا ڈر ہے. قسم کا ایک مفہوم ہوتا ہے، ہم قسم کو بطور شہادت پیش کرتے ہیں، اور رب کریم بھی جب قسم اٹھاتے ہیں تو مراد یہ ہوتا ہے کہ جس کی قسم دی جا رہی ہے وہ چیز بھی اس بات پر گواہ ہے. اگر آپ اس کا تجزیہ کریں گے تو جو بات آ رہی ہے اس پر، اس میں سے بھی آپ کو شہادت ملے گی. زیتون، طور سینا اور مکہ مکرمہ، تینوں زیتون میں اجزاء کی ایسی آمیزش ہے کہ سائنس کسی دوسرے وجود میں اتنے لطیف اجزاء کو بیک وقت نہیں دیکھ سکتی. طور سینا میں تجلیات باری کو زمین سے گلے ملتے دیکھا ہے، اس لیے وہ بھی اس بات پہ گواہی دینے کے لیے. اور یہ بلد امین، یہ شہر امن جو ہے، یہ مرکز و معبد ہے ذاتی تجلیات کا. تو ان چاروں چیزوں کو، دو چیزوں کو بہ اعتبار جسمانی بناوٹ کے اور دو چیزوں کو بہ اعتبار ان کی معنوی برکات کے، رب کریم نے اپنی بات پر بطور گواہ پیش فرمایا. وہ بات کیا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. کہ یہ چاروں چیزوں، ان چاروں چیزوں کی قسم ہے، یہ چاروں چیزیں اس بات پر گواہ ہے کہ میں نے انسان کو بہترین اندازے پر پیدا کیا. ہم جب تراجم میں، تفاسیر میں اس احسن تقویم کو دیکھتے ہیں تو اس کے مختلف معنی سامنے آتے ہیں، کہ اس کی صورت بہت اچھی ہے، یا اس کے اعضاء بڑے متناسب ہیں، یا اس کے حواس بڑے صحیح ہیں. لیکن میرے خیال میں یہ بات درست نہیں بیٹھتی. صورت اور اعضاء ہر اس مخلوق کے متناسب ہیں جسے خالق نے. آپ انسانی آنکھ جو اس کے جسم میں سب سے حسین تر حصہ ہوتی ہے، اس کا مقابلہ ایک مکھی کی آنکھ سے نہیں کر سکتے. بناوٹ اور اس کے کام کے اعتبار سے مکھی کی ایک آنکھ میں 18,000 آنکھیں ہوتی ہیں. ہمیں جو مکھی کے سر پہ دو بٹن سے نظر آتے ہیں، اس ایک بٹن میں 18,000 آنکھیں ہوتی ہیں، اور ان دو بٹنوں میں 36,000 آنکھوں سے وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں. پھر بناوٹ میں تو وہ بات نہ رہی، اب ہمارے شاعر ہمارے ادیب ہمارے دانشور چشم آہو کا ہمیں تصور دیتے ہیں اور مثالی آنکھ بتاتے ہیں ہرن کی، تو وہ تو ایک جانور ہے، پھر انسان کی اکثر تکلیم کہاں گئی؟ اسی طرح سے آپ قد و قامت کو لے لیں، دست و بازو کو لے لیں، تو بے شمار اللہ کی تخلیق ہے جسم میں یہ ساری چیزیں آپ کو مل جائے گی. یقیناً انسان کی تخلیق میں اس سے بالا تر کوئی بات ہے، ایسی بات جو کسی دوسری تخلیق میں نہیں ہے. اور وہ بات یہ ہے کہ صرف انسان زمین پر بچنے والی ایسی مخلوق جس کی روح عالم امر سے متعلق ہے، جس کا جسم تو خاکی ہے، مٹی کے اجزاء ہیں، مٹی کی مختلف صورتیں، اور یہ تخلیق باری میں مادے کی کثیف ترین صورت ہے مٹی اور خاک. لیکن اس کا پیوند اس روح سے لگایا ہے رب العالمین نے کہ جو براہ راست صفات باری سے متعلق ہے. قل الروح من امر ربی، اور یہ بات طے ہے کہ عالم امر شروع وہاں سے ہوتا ہے جہاں دائرہ تخلیق ختم ہوتی ہے، مخلوق کی رسائی جہاں ختم ہوتی ہے، اس میں انسان ہوں، فرشتے ہوں، جن ہوں، دوسری مخلوق ہو، آسمان ہوں، عرش عظیم ہو، کرسی ہو، لوح محفوظ ہو، یا اللہ کی جنت، یہ ساری مخلوق ہے. عرش عظیم بھی مخلوق ہے. بالائے عرش جب وہ جگہ وہ حد شروع ہوتی ہے جہاں مخلوق نہیں ہے، اسے عالم امر کی ابتدا کہتے ہیں. تو کتنی خوبصورت تخلیق ہے وہ کہ مٹی کا ایک مجسمہ بنا کر اس نے اس تجلی کو بند کر دیا جس کا مقام عالم امر ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے بنانے میں تو انتہا کر دی کہ کوئی دوسری ایسی مخلوق ہے نہیں. اگر فرشتہ ہے تو اس کے پاس وجود عنصری نہیں ہے، اس کا وجود نور سے تخلیق کیا. اب ایک نوری وجود کے ساتھ اگر روح کی آمیزش ہوگی تو بڑی بات نہیں ہے، وہ بھی عالم امر کی نہ صحیح عالم اخلاق کی تو چیز ہے. جن کو پیدا کر دیا اور اس میں روح ڈال دی تو وہ بھی ایک جسم لطیف رکھتا ہے، اس کا جسم بھی کثیف نہیں ہے. فرمایا میری صنعت کا نقطہ کمال اور نقطہ عروج یہ ہے کہ انتہائی کثیف مادے کو میں نے انتہائی لطیف جزء کے ساتھ جوڑ دیا، دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں. فرمایا لیکن میری کاریگری دیکھو، میں نے ایسے جوڑے کہ کبھی جدا نہیں ہوں. یہ جو انسان کے ہمیشہ رہنے کا راز ہے نا، وہ بھی یہی ہے کہ روح تجلیات صفاتی سے متعلق ہے. نہ اس کی ذات کو فنا ہے نہ اس کی صفات کو فنا. تو جو تجلی ان تجلیات صفاتی سے منعقص ہو کر کے روح بن گئی اسے بھی فنا نہیں ہو، اور جسم کا اتنا مضبوط پیوند لگا اس سے کہ یہ بھی اس سے کبھی علیحدہ ہو کر فنا نہیں ہو، کسی نہ کسی صورت اس کے ساتھ متعلق رہے. اب یہ اللہ کی بہترین صنعت جس پر خود سانے کو ناز ہے کہ دیکھو میری قدرت کاملہ کا تماشا دیکھو، کہ لطیف اجزاء کثیف اجزاء کی ضد ہوتی ہے، کثافت اور لطافت ایک دوسرے کی ضد ہیں، اور دو ضدیں ایک جگہ جمع نہیں ہوتی. تاریکی اور روشنی، گرمی اور سردی، جو بھی ضدیں ہیں وہ ایک جگہ جمع نہیں ہوتی. فرمایا لیکن میں نے ایسا جوڑ لگایا کہ یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے بچھنے گی. یہ جو ہمارا کنفیوژن ہوتا ہے نا کہ یہ عذاب قبر کیا ہے بھائی، ہم تو دیکھتے ہیں کہ مٹی بن گئی اور اس کے اجزاء بکھر گئی، یہ کوئی جل گیا یا کوئی جہاز کریش ہوا اس میں وہ تباہ ہو گیا، یا کسی کو مچھلیاں کھا گئی، درندے کھا گئے۔ تو یہ ساری صورتیں اس مادے کی مختلف صورتیں بنتی ہیں جس میں انسانی نہ رہا، لیکن مادہ تو باقی رہا، مٹی بن گئی، خاک بن گئی، چھائی بن گئی، کسی جانور کا عضو بدن بن گیا۔ تو روح اور اس کا اتنا گہرا تعلق ہے کہ روح جہاں بھی ہو کوئی نہ کوئی رابطہ اس کا اس کے ذرات کے ساتھ استوار ہے، اور اگر وہ امن میں ہو تو اس کے ہر ذرے کو امن نصیب ہوتا ہے، اسے ہی کہتے ہیں کہ برزخ میں اسے آرام ہے، اور اگر وہ دشواری میں ہو تو وہ دشواری اس روح کے راستے سے منعقد ہو کر اس کے اجزاء تک پہنچتی ہے جسے ہم عذاب قبر کہتے ہیں۔ اس کے سمجھنے میں کوئی ایسی دشوار بات نہیں ہے، دشواریاں ہم خود کریٹ کر لیتے ہیں جب ہمیں نہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ اب اللہ کریم نے بہترین عنصر تو اس میں روح کا ودیت فرمایا، اور سب سے گھٹیا حصہ اس کا بدن ہے جو قتیل ہے۔ بدن کی تعمیر کے لیے اس نے اسے مختلف اوزار دیے، ہوا سے خمسہ دیے، دماغ دیا، سوچنے کی قوت دی، چکھنے کی قوت دی، سننے کی قوت دی، اٹھانے پکڑنے کی قوت دی، بات کرنے کی قوت دی، بات کو سننے سمجھنے کی قوت دی۔ یہ ساری چیزیں ضروری تھیں تعمیر بدن کی۔ پھر وہ اتنا کریم ہے کہ اس نے لا منتہا نعمت روح زمین پر پھیلا دی، وخلق لکم ما فی الارض جمیعا، اے نسل انسانی یہ روح زمین پر جتنی نعمتیں میں نے تیری خاطر پیدا کی۔ اب دیکھو یار کیا مزے کی بات ہے کہ اللہ ہی کی مخلوق ہے پرندہ جانور، ہم اسے ذبح کرتے ہیں اور مزے سے کھاتے ہیں، اور اس کے کاٹنے ذبح کرنے میں ہم سمجھتے ہیں ہمیں ثواب مل رہا ہے، ہم اس کا چمڑا ادھیڑ کر اپنا جوتا بناتے ہیں، اور خدا نے ہمیں یہ حق دیا ہے کہ ہم ایسا کریں، اس لیے کہ اس جانور کا پیدا کرنا اللہ کا مقصد نہیں تھا، اس کا منشا تھا انسان کو پیدا کرنا اور انسان کی ضرورت کے لیے اسے پیدا کرنا۔ بہترین درخت کا سرسبز کھڑا ہے، ہم اسے کاٹتے ہیں، اسے اس سے فرنیچر بنا لیتے ہیں، اسے مکان کی چھت ڈال لیتے ہیں، جرم نہیں ہے، کیونکہ ہمارا حق بنتا ہے اس پر۔ وہ فی ذات ہی مقصد تخلیق نہیں ہے وہ درخت، اس کی تخلیق ہماری خدمت کے لیے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک انسان کی بقا کے لیے کتنی چیزیں اپنی زندگی نشاور اور قربان کر، ہمارے ایک دسترخوان کو سجانے کی کتنی جانیں قربان کر، کتنی سبزیاں، کتنے فروٹ، کتنے پھل، کتنی نعمتیں وہ قربان ہو کر اپنا وجود ختم کر کے ہماری چند لمحے کی تسکین کام و دھن کا کام کرتے، اور یہ اتنا بڑا اہتمام اس لیے کیا کہ انسان کے بدن کی تعمیر ہو، کہیں اس میں ٹوٹ پھوٹ آئے تو اس کی مرمت ہو، کہیں اس میں کوئی خرابی آئے تو اس کا علاج ہو۔ تو جس خالق کریم نے اس حصے کے لیے جو کم قیمت ہے اتنا اہتمام فرمایا، یہ جو سورج طلوع ہوتا ہے، فلاسفہ کا ایک عجیب اصول ہے، وہ کہتے ہیں کہ کبھی تم یہ فرض کرو کہ دنیا میں کوئی دوسرا انسان نہیں ہے میرے سوا، تو تم دیکھو گے کہ ایک تمہارے لیے بھی یہ سورج ضرور طلوع ہوگا۔ یعنی ایک ایک فرد کی خدمت پر یہ معمول ہے، اور چیونٹی سے لے کر بڑے سے بڑے جانور تک کی تربیت ہوتی ہے، گھاس کے ایک تنکے سے لے کر تناور درختوں تک کی تربیت ہوتی ہے، چھوٹے سے ایک دانے سے لے کر بڑے سے بڑے پھل تک ہزاروں خدمتیں ہیں جن پر یہ اکیلا لگا ہوا ہے صرف انسان کی۔ تو جب تعمیر بدن کا اتنا اہتمام ہے تو تو جو جزو اعظم ہے، جو اس میں بہت قیمتی حصہ ہے، جو اصل انسان ہے، اس کی تعمیر کا بھی تو اہتمام کیا ہوگا، چونکہ وہ رب العالمین ہے اور ربوبیت ہوتی ہے ہر ضرورت مند کی، ہر ضرورت کو ہر جگہ ہر وقت پورا کرنے کی. تو اگر روح کی تربیت کا اہتمام نہ ہوگا تو کام تو ادھورا، بلکہ ادھورے سے بھی کم تر رہ گیا، کیونکہ یہ نصف بھی ثابت نہیں ہوتا. بدن یہ تو بہت کم حیثیت کا مالک ہے، اسے پتہ نہیں، وہ سائنسدان تو اس کی کچھ 30-32 روپے قیمت بتاتے ہیں کہ اس میں سے مختلف اجزاء نکلتے ہیں اگر انہیں جمع کیا جائے. تو روح کی تربیت کے لیے رب کریم کچھ لطائف، جس طرح جسم کی تربیت کے لیے کچھ حواس، سننا، دیکھنا، سننا، چکھنا، یہ بڑی لطیف سی چیزیں ہیں. اب زبان ایک گوشت کا لوتڑا ہے، اسے قوت گویائی دیتی، سارے بدن کا دوسرا گوشت بات نہیں کرتا. آپ زبان کاٹ لیں اور اس کی جگہ جسم کا دوسرا منو گوشت لگا دیں، وہاں وہ بات نہیں کرے. کان سنتا ہے، لیکن کان کو آپ بند کر دیں اور کبھی پاؤں میں یا ٹکنے پر کان نہیں لگ سکتے. ایک خاص جگہ کو، ایک خاص خصوصیت دے دی. اسی طرح روح میں بھی اس نے کچھ عالم امر کے حواس رکھ دیے، جنہیں ظاہری حواس کو ہم حواس کہتے ہیں، اور وہ چونکہ روح سے بھی لطیف تر ہوتے ہیں اس لیے اصطلاح انہوں نے لطائف کہہ دیا جاتا ہے. وہ لطیف حصے جو عالم امر سے تعلق قائم رکھنے کے لیے اسے وضعیت فرمائی. پھر جس طرح بدن کی تعمیر کے لیے جزو اعظم تو مٹی ہے، اب اس میں مختلف دھاتیں، مختلف چیزیں، پانی، ہوا، یہ چیزیں مل کر اس کو مختلف شکلیں دیتی چلی جاتی ہیں. کہیں وہ گندم بنتی ہے، کہیں وہ چینی بنتی ہے، کہیں جانور کھاتا ہے پھر اس کا گوشت بنتا ہے، دودھ بنتا ہے، کہیں چاول بنتا ہے، یا کہیں کوئی چیز. تو اصل تو سارا کچھ ہی مٹی ہے، لیکن اللہ کریم اسے مختلف شکلیں دے کر انسان تک پہنچاتا ہے. پھر اسے انسان مختلف طریقوں سے محنتیں کر کے اپنے لیے مزیدار بنا لیتا ہے. آٹا کوئی نہیں پھانستا، زندگی کے لیے ضرورت تو اللہ کھانے کی ہے، لیکن ہم آٹا نہیں پھانستے، اس کی مختلف چیزیں بنا، مختلف ڈشیں بنا لیتے ہیں. اسی طرح یہ لطائف جو ہیں ان کی غذا کا اہتمام فرمایا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو. انا ارسلنا کا شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. سب سے اعلی وصف آپ کا یہ ہے کہ آپ ایک بہت بڑا روشن چراغ، ایسا چراغ، سراج منیر وہ چراغ ہوتا ہے جو روشنیاں بکھیرنے والا. ایک چراغ تو ہو، لیکن آپ اس پر ایک لوہے کا کور لگا دیں، اس کی روشنی باہر نہ جائے، تو اسے آپ چراغ تو کہیں گے، منیر نہیں کہیں گے. لیکن ایک چراغ کو آپ ایسی جگہ نصب کر دیں کہ وہ گھر چھوڑ کے پورا محلہ روشن کر دے، تو اس میں اسے آپ سراج منیر، جس طرح سورج طلوع ہوتا ہے تو پورے عالم پہ روشنی بکھیرتا ہے، اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا کہ انسانی ارواح کی تربیت کے لیے آپ کی حیثیت اس روشن سورج کی ہے جس سے ہر روح انسانی سیراب ہو. اب بنیادی طور پر انسانی روح میں وہ مقامات، وہ لطائف تربیت کرتی ہے. یہ اور بات ہے کہ وہ کافر ہے یا مومن، ہر روح میں وہ چیز موجود ہے، اور جب تک وہ اس دنیا میں زندہ ہے اس میں وہ چیز موجود رہتی ہے. اسی لیے کافر جب بھی اسلام قبول کر لے تو وہ بڑے سے بڑا درجہ حاصل کرتا ہے، کیونکہ وہ چیز کفر کی تہ میں دبی ہوتی ہے، اس سے ضائع نہیں ہوتی. لیکن جب موت آتی ہے، دار عمل ختم ہو جاتا ہے، تو پھر وہ تعلق اس کا ٹوٹ جاتا ہے، پھر وہ کبھی واپس اس دنیا میں نہیں جائے گا جہاں سے اس کی روح آئی تھی، بلکہ اس پر وہ احکام وارد ہو جائیں گے جو کسافت کے ہیں، پھر وہ اس طرف چلا جائے. اب یہ مقامات انسانی جسم میں کہاں کہاں ہیں، اس کی بنیاد وہ حدیث پاک ہے جو متعدد صحابہ سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مبارک کیا. یعنی وہ مقامات کہیں سینے میں ہیں کہ کسی خاص صحابی کے سینے پر حضور نے ہاتھ مبارک پھیرا. ورنہ آپ کا شان یہ تھا کہ جس پر نگاہ پڑ گئی اگر وہ, کیونکہ ان کی زندگی کے لیے ایمان ضروری ہے, جیسے اعضائے جسم کو استعمال کرنے کے لیے دماغ کا درست ہونا ضروری ہے. اگر دماغ درست نہیں ہے, ہاتھ پاؤں مضبوط بھی ہیں, وہ انہیں صحیح استعمال نہیں کر سکتے. اسی طرح جب تک ایمان قبول نہیں کرتا, دل اور دل زندہ نہیں ہوتا, تب تک وہ یہ لطائف کی حرارت اور حدت اور برکات قبول نہیں کر سکتا. ایمان لے آیا تو اس میں قبولیت کی استعداد پیدا ہوگی. اب ایمان لا کر حضور کی خدمت میں پہنچا تو بیک نگاہ صحابی ہو گئے, یعنی عظمت کے اس مقام پر پہنچ گیا جو نبی کے بعد کسی کو نصیب ہو سکتا. اور اس کا حال یہ بن گیا, قرآن حکیم جب اس موضوع پہ بات کرتا ہے تو فرماتا ہے ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ, ان کے کھال سے لے کر دل کی گہرائی تک اللہ کی یاد رچ بستی. جب یہ لطائف متعلق ہو جاتے ہیں عالم امر سے تو اس کا اثر اس مادی جسم پر یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کا ہر ذرہ بھی اللہ اللہ کرنے لگتا, اور جب اس کے ہر بنے منہ کو یاد الہی گھیر لیتی ہے تو پھر اس سے اس کی پسند بدل جاتی ہے. پھر یہ وہ کچھ کرنا چاہتا ہے جو کرنے کی اجازت اسے اللہ دیتے ہیں, اور جہاں سے اللہ روک دیتے ہیں وہاں سے یہ رک جاتا ہے. تو ان لطائف کی تربیت کے لیے سب سے بڑا مرکز تو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس, لیکن انبیاء میں 313 رسول ہیں. 313 میں 5 رسول ایسے ہیں جنہیں اولی العزم کہا جاتا ہے. سارے نبی ان 313 سے استفادہ کرتے ہیں برکات کا, وہ 313 ان 5 سے استفادہ کرتے ہیں, وہ 5 ان سب برکات کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ان لطائف کو ان میں سے ہر ایک نبی کی برکات کے ساتھ متعلق کرتے ہیں. جیسے پہلا لطیفہ, لطیفہ قلب. قلب کیا ہے؟ عالم امر کا ایک لطیفہ ہے, ایک لطیف جز ہے جو اس دھڑکتے ہوئے دل کے اندر سمولتے ہیں, جس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر قلب بگڑ جائے سارا بدن تباہ ہو جائے, اور اگر یہ سدھر جائے تو سارا بدن تباہ ہو جائے. دماغ کے سدھرنے کو نہیں بتایا, کیونکہ بدن کے سدھرنے سے مراد اطاعت الہی ہے, اور اس کی توفیق تب ہوتی ہے جب قلب سدھر جائے. قلب تب سدھرتا ہے جب اس کا رابطہ ان انوارات و برکات سے استوار ہو جائے جو عالم امر سے اس کی غذا بھی ہے, اس کی دوا بھی. تو بزرگان دین نے ذکر الہی کو مشائخ کی توجہ کے ساتھ ان لطائف سے متعلق کر دیا. پہلا لطیفہ یہ لطیفہ قلب ہے جو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے برکات لیتا ہے. دوسرا لطیفہ اس کے مقابلے میں سینے میں اس کی تعین فرمائی گئی, یہ اس طرف ہے وہ اس طرف ہے اس کے مقابلے میں. اس پہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی برکات آتی ہیں. تیسرا لطیفہ پہلے کے اوپر اس کی تعین فرمائی گئی, اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکات آتی ہے. اور چوتھا لطیفہ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برکات آتی ہے, یہ دوسرے سے اوپر. پانچواں لطیفہ اسے سینے کے درمیان, آپ ان چاروں کے مرکز میں خیال کریں تو اس پر براہ راست آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات ہے. تو ان پانچوں لطائف پر جب توجہ نصیب ہوتی ہے یہ از خود نہیں روشن ہوتے, ان کے لیے انعکاسی طور پر ان برکات کو لینا پڑتا ہے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے تقسیم ہوئی, جنہوں نے صحابی بنایا، صحابہ کی مجلس میں جو بیٹھا انہیں قاسی طور پر یہ برکات حاصل کر کے تابعی بن گیا، تابعین کی صحبت میں جو بیٹھا وہ تبع تابعی بن گیا. اسی طرح اہل اللہ نے عمریں لگا کر، محنتیں کر کے، مجاہدہ کر کے، اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھ کر، اللہ کا نام لے کر اور ان کی توجہ لے کر ان کو روشن. یہ جب روشن ہوتے ہیں تو انسان کے اندر ایک انسان زندہ ہو جاتا ہے، وہ انسان جو اسے دنیا سے زیادہ اللہ سے متعلق رکھتا ہے. پھر اس کی وہ صورت بن جاتی ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اتنی بہترین صورت پر پیدا کیا کہ صورتش برخا کو جان در لا مکان، کہ وہ چلتا پھرتا زمین پر ہے لیکن اس کے چلنے کا اثر عالم امر میں ہوتا ہے. جیسا حدیث معراج میں حضور فرماتے ہیں کہ میں جنت کا مشاہدہ ملاحظہ فرما رہا تھا تو مجھے بلال کے قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی. تو بلال تو مدینے کی گلیوں میں چل رہے تھے. احسن تکویم کیا ہے کہ اس کا قدم زمین پر پڑتا ہے لیکن اس کی آہٹ عالم امر میں بھی سنائی دے رہی. لیکن اگر اپنی نادانی، اپنی غلطی، اپنی سستی، اپنی کوتاہی، یا پھر بہت ہی ہلکا لفظ جب ہم استعمال کرتے تو بدقسمتی کہہ لیجیے، جب ہم اپنے آپ کو بالکل ہی بری ذمہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم اسے بدقسمتی کہہ دیتے ہیں، وہ قسمت کے ذمے میں ڈال دیتے ہیں. تو کسی بھی ذریعے سے اگر اس نعمت سے محروم رہ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ ثم رددناه اسفل سافلین، پھر وہ اتنا گر جائے گا کہ دنیا میں کوئی جانور بھی اتنا ذلیل نہیں ہوگا. وہ ایسے کردار کا انسان بن جائے گا، ایسے ایسے گناہ، ایسے ایسے مظالم، ایسی ایسی برائیاں وہ ایجاد کرے گا کہ کسی جانور سے بھی آپ اس درندگی کی توقع نہیں رکھتے. اور اس کے دونوں پہلو ہمارے سامنے، آپ لوگوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں انہیں جیل میں بند کرتے ہیں، ہم لوگوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں ان پر بندوق تانتا ہے، ہم لوگوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں ان کے پاؤں میں زنجیر. لیکن ہم ایسے کون نہیں جانتا کہ جسے ہم جیل میں بند کر دیتے ہیں وہ جیل میں رہ کر جرائم کرتا ہے، جیل کے اندر جرائم کرتا ہے. پھر آپ اس کا کیا بگاڑ لیتے ہیں؟ جس پر ہم بندوق تانتے ہیں، جب ہم بندوق رکھتے ہیں تو وہ پھر وہی کرتا ہے جس کے لیے ہم نے اس پر بندوق تانی. اس لیے کہ جب تک اس کا یہ رابطہ اس کے اندر کا انسان زندہ نہیں ہو، میں اور آپ کی حکومت یا آپ کی سلطنت یا ریاست اسے کوئی زنجیر نہیں ڈال سکتی. لیکن اگر کسی کے اندر یہ لطائف روشن ہو جائے تو آپ اسے باندھ کر بھی ظلم پر آمادہ نہیں کر سکتے. یہ ہے وہ تبدیلی جو انسانی مزاج میں آتی ہے. اور اس سے پھر یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ تو ہماری ضرورت ہے. اب اس ضرورت کو مزید سہل کر دیا کہ تم دل کو ایمان سے زندہ کرو، دل کو روشن کرو، تو دن میں پانچ دفعہ براہ راست رب کریم کے حضور کھڑے ہو کر بات کرو، سجدہ کر دو، رکوع کر دو، اپنا اظہار عجز، اپنی بندگی پیش کرو کہ تمہارا رابطہ ہر آن مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے. لیکن کب وہ مضبوط ہوگا؟ جب اندر سے یہ لطائف روشن ہوں گے. اگر یہ سرے سے روشن ہی نہیں ہوں گے تو پھر یہ ادائیگی یہ نماز ایک نئی مصیبت ہوگی. یار یہ کیا مصیبت ہے؟ ابھی پہلی ختم ہوئی پھر اذان شروع ہوگی، کون اٹھے بیٹھے، کون سردی میں ہاتھ منہ دھونے جائے، کون یہ اتنی دفعہ سجدے کرے، اتنی دفعہ کھڑا ہو. اور لوگ بھی تو جی رہے ہیں، جہاں انہیں معافی ملے گی ہمیں بھی نہیں. یہ پھر بدن کا جو تاثر ہوتا ہے وہ، لیکن جب دل زندہ ہوتا ہے تو بدن کی ضرورت ہے نا کھانا پینا. کبھی نہیں سوچتا کہ شہر میں کتنے لوگ بھوکے ہیں، میں بھی آج کھانا نہیں کھاتا، یار چلو کل کھا لیں. وہ کہتے ہیں یار انہیں تو قسمت کی طرف سے بھوک ملی ہے، میں کیوں بھوکا مروں؟ اسی طرح جب دل زندہ ہوتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کتنے لوگ نماز نہیں پڑھتے, وہ سمجھتا ہے یہ تو معروم القسمت ہے, میں اپنا وہ رخ کیوں جانے دوں جو میرے لیے موقع اللہ کریم نے پیدا کر دیا, اور میں کیوں نہ رب کریم سے دل مٹاپوں. یہ فرق پڑ جاتا ہے جب یہ لطائف زندہ ہو جاتی ہے, اور جب ان میں مزید قوت پیدا ہوتی ہے تو مومن کی اس راستے میں پہلے قدم کی جو منزل ہے وہ بالائے زمین پر رہتا ہو, لیکن اس کے دل سے جب اللہ کا لفظ اٹھے اس کے دل کی دھڑکن سے تو اس میں سے جو نور اٹھتا ہے وہ عرش عظیم سے اوپر, اور وہ آدمی اس حال میں پھر جیتا ہے کہ عرشی ہوتا ہے فرش پر بسے, اس کا اخلاق, اس کا کردار, اس کا لب و لہجہ, اس کی گفتگو, اس کے اسالیب, اس کے طریقے, انسان ہوتے ہوئے غلطیاں تو ہوتی ہیں, انسان فرشتہ تو نہیں بن جاتا, یا پھر نبی معصوم ہوتا ہے اور کوئی عبادت کر کے نبی بھی نہیں بن سکتا, لیکن وہ غلطی نیک آدمی کی غلطی بھی اسے ترقی دے جاتی ہے, اس لیے کہ اتنا دکھ پیدا ہوتا ہے, اتنا گڑ گڑاتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں کہ شاید اپنی نماز سے اتنا عجز پیش نہ کر سکے, لیکن اس سارے میں تسنن کام نہیں آتا جب تک وہ آپ کے اندر جو وہ اللہ نے وہ لطائف ودیت فرمائے جب تک وہ روشن نہیں آتے تو میں اور آپ کتنا تسنن بنائیں, کتنے جبہ و دستار پہنیں, کتنے وہ ہم اپنے تکلفات کریں, وہ بات نہیں ہوتی. اب رہی یہ بات کہ انسان اگر اللہ اللہ کرنے لگے تو وہ دنیا کے کام چھوڑ دینے, ایسا نہیں, دنیا ہی کے کام کرنے کے لیے اللہ اللہ اور یہ باطنی حواس کا بیدار ہونا ضروری ہے کہ ہم دنیا کی چیزوں کو ظاہر کی آنکھ سے نہیں سمجھ سکتے, لیکن جب دل زندہ ہوتا ہے تو ہمارا رابطہ بارگاہ الوہیت سے ہوتا ہے جہاں سے ہمیں ہر بات پہ ہدایت ملتی ہے کہ یہ مفید ہے یا یہ مضر ہے. تو دنیا کا کام آدمی پہلے سے زیادہ کر لیتا ہے, اتنا زیادہ کہ اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. کیوں کر لیتے ہیں؟ اس کے اندر ایک ایسی قوت آ جاتی ہے. اب دیکھیں ہم صرف مادی غذا سے جو قوت حاصل کرتے ہیں اس انرجی سے ہم کتنے بڑے بڑے کام کرتے ہیں, تو جب روحانی قوت اور روحانی برکات روح کو نصیب ہوتی ہیں تو ایک ایسی انرجی اس میں کریٹ ہو جاتی ہے, ایک ایسی طاقت اس کے اندر بن جاتی ہے کہ ہم اتنا کام کر سکتے ہیں جتنا دوسرا آدمی نہیں کر سکتا. آپ نے دیکھا صحابہ کرام کی زندگیوں کو, آپ دیکھیں ایک مخلوق الحال منتشر بکھری ہوئی غیر منظم قوم, جب ان کے دل روشن ہوئے تو انہوں نے ایک عالم کے سینوں کو روشن کیا, اور اس زمانے میں آپ اگر یہ سوچیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا اعلان نبوت فرمایا تو بڑا عجیب لگا کہ آپ نے تمام نسل انسانی کو مخاطب فرمایا, یا ایها الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اب اس زمانے میں جب نہ ٹیلی فون ہے, نہ تار ہے, نہ اخبار ہے, نہ موٹر ہے, نہ لاری ہے, نہ کوئی ذریعہ سفر کا ہے, نہ بات کے پہنچانے کا ہے, تو اللہ کا ایک بندہ ایک لکو دک صحرا میں ایک دور افتادہ جزیرے کے درمیان ایک ریگستان میں کھڑا ہوا یہ کہتا ہے کہ اے روح زمین کے انسانوں, اللہ نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے, تو آدمی یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات تمام لوگوں تک پہنچے گی کیسے. ماننا ماننا تو دوسری بات ہے, مگر جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 23 برس میں نزول قرآن مکمل ہوا اور جب حضور نے دنیا سے پردہ فرمایا تو یہ تاریخ شاہد ہے کہ 23 برسوں کے اندر اندر روح زمین کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک آپ کا پیغام پہنچا. جب اس وقت ایک اتنی ریاست بنی کہ جس میں قیصر و کسریٰ کی ریاستیں بھی غرق ہو گئیں اور جس کی حدود چائنا سے اسپین تک اور سائبیریا سے افریقہ تک تھی. تو جب اتنی بڑی سلطنت بنی تو دنیا کا کوئی انسان اس سے غافل رہا ہوگا؟ کوئی کسی تک اس کی بات نہیں پہنچی ہوگی؟ ایک گدا کے جھونپڑے سے لے کر ایک شاہ کے محل تک وہ پیغام پہنچ گیا جو حضور نے اس صحرا میں کھڑے ہو کر دیا اور فرشتوں نے نہیں پہنچایا، بندوں نے پہنچایا. وہ بندے جن کے قلوب حضور کی صحبت سے منور ہو گئے انہوں نے وہ کام کر دکھایا جو بظاہر صرف فرشتوں سے ممکن تھا. کوئی ذرائع و وسائل مادی نہیں تھے، اس کے باوجود جب وہ چلتے ہیں تو صحراؤں کی وسعتیں سمٹ جاتی ہیں، جب وہ گزرتے ہیں تو پہاڑوں کی بلندیاں سر نگوں ہو جاتی ہیں، جس طرح وہ منہ کرتے ہیں سمندروں کی گہرائیوں کی پرواہ نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کے اندر اتنی قوت آ گئی تھی جتنی میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. وہ صرف مادی قوت نہیں تھی بلکہ وہ روحانی قوت ایک ایسی تھی کہ انہوں نے وہ کام کر دکھایا جو بظاہر ممکن نظر نہیں آتا. آج بھی آپ کے یہ آپ کے فوجی جنرل جب پڑھتے ہیں ہسٹری کو تو ان کے یہاں ڈسکشن ہوتی ہے، آج بھی کوئی جرنیل یہ سمجھ نہیں سکتا کہ ان صحراؤں کو اتنی قلیل مدت میں ایک فوج کے ساتھ کیسے عبور کر لیا، کیا راز ہے. لیکن یہ سارا زور رکھتے ہیں نا مادی وسائل کو ریسرچ کرنے پر. اگر یہ اس بات کو دیکھنا شروع کریں کہ ان کے اندر کس قسم کی قوت آ گئی تھی اور وہ بظاہر خاک کے پتلے جو تھے یا 5.5 فٹ 6 فٹ کے جو باڈی سچویشن تھے وہ بظاہر تو وہی تھے لیکن ان کے اندر کتنی بڑی تبدیلی اور ان کے اندر قوت کا کتنا بڑا خزانہ بھر گیا تھا، تو پھر یہ کوئی مشکل نظر نہیں آتا. تو ہماری اصل ضرورت یہ ہے، بحثیت انسان، ہر انسان کی یہ ضرورت ہے کہ وہ نبی رحمت پر ایمان لا کر اپنے دل کو زندہ کرے، پھر کسی ایسی صحبت کو تلاش کرے جس میں اسے وہ انوارات و برکات نصیب ہوں جو نبی رحمت سے دلوں کو نصیب ہوئی، اور جہاں وہ کھاتا پیتا سوتا جاگتا علاج کرتا ہے اپنے اس باڈی سٹریچر کو قائم رکھنے کے لیے، وہاں اپنی اس روحانی قوت کو قائم رکھنے کے لیے مسلسل اس پر مجاہدہ کرتا رہے. اللہ آج بھی وہی ہے، اس کا رسول آج بھی وہی ہے، ان کی عنایات آج بھی وہی ہیں. کوئی اگر تبدیلی آ گئی ہے تو وہ یقیناً ہماری طرف ہے کہ ہم نے ایک طرف رخ کر لیا ہے، اور وہ ہے کہ ہم صرف اس بدن کی فکر کرتے ہیں، اسے دوسروں سے منوانا چاہتے ہیں، اسے دوسروں پر مسلط کرنا چاہتے ہیں، دوسروں سے آرام چھین کر اسے پہنچانا چاہتے ہیں، اور وہ اصل طاقت جو ہماری بحثیت مسلمان سرمایہ حیات تھی اس کی طرف سے آنکھیں بند کر لی. ہم نے پرائے نام خانہ پوری کے لیے بارگاہیں، ادارے، سجادے، خانقاہیں یہ ہم نے بنا رکھی ہیں، لیکن ہم نے میرے خیال کے مطابق زیادہ تر خانہ پوری کی ہوئی ہے. مذہب کی مساجد بہت بلند بناتے ہیں ہم، لیکن اپنے اندر جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم جتنی محنت عمارت کے در و دیوار پہ کرتے ہیں اس سے کم تر محنت اگر ہم اپنے قلب پر کریں، کعبہ لرزہ دا سجودے تو زمین، تیری پیشانی کا بوجھ تو زمین بھی نہ اٹھا سکتی. لیکن ہماری اس یک طرفہ محنت نے ہمیں ان قوتوں سے، ان لذتوں سے، ان نعمتوں سے محروم کر دیا، اور مقام انسانیت سے گر کر ہم حیوانی قوتوں کے اظہار پر لوٹنا، مارنا، چیخنا، جھاڑنا، بدگوئی، خوش کلامی، بد کرداری، یہ سب کیا ہے؟ یہ انسانی صورت، انسانی کام، انسانی کردار نہیں ہے. اس لیے کہ ہم نے جسے ہم بدقسمتی کہتے ہیں، میں اسے اپنی کوتاہی کہتا ہوں، ہم نے اپنی کوتاہی سے، کیونکہ بدقسمتی تو تب ہوتی کہ نبی رحمت کا باب نبوت بند ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف سے عطا کے دروازے بند ہو جاتے، وہ برکات رک جاتی. یہ تو تھی بد قسمتی. تو جب نبی کی برکات بھی موجود ہے اور اللہ کی عطا بھی وہی ہے، توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہے کہ تم ساری زندگی اگر گناہ کی نظر کر چکے ہو تو اب فیصلہ کر لو کہ مجھے اللہ کی طرف چلنا ہے، فرمایا میں سارا معاف کر دوں. تو پھر اسے بد قسمتی کہنا تو انصاف نہیں ہے، کیونکہ قسمت کا دروازہ تو کھلا ہے. کم ہمتی کہہ لے اسے یا ناسمجھی کہہ لے، نادانی کہہ لے، تو بات بن سکتی ہے. بدقسمتی تو تب تھی کہ وہ برکات اٹھ جاتے. وہ برکات بھی موجود ہیں، اللہ کی رحمت بھی موجود ہے، اس کا دروازہ بھی کھلا ہے. تو میرے بھائی، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم جہاں بھی ہیں، جس حیثیت میں بھی ہیں، اپنی اس اندرونی قوت کو جو ہمارا حق ہے اور جو ہم پر فرض ہے کہ ہم اس اندر کے انسان کو زندگی اور قوت عطا کریں، تاکہ ہمارا یہ ظاہری وجود جو ہے یہ بھی سمت تلین جلودہم و قلوبہم الى ذکر، سے دل کی گہرائی تک یہ بھی اللہ کے نام سے آشنا ہو جائے اور وہی برکات ظاہر ہوں ملک میں، قوم میں، معاشرے میں، بلکہ دنیا پر، روئے زمین پر. ہم ایک ایسا محفوظ قلعہ نوع انسانی کے لیے تعمیر کریں جس میں کفر میں پھنسے ہوئے لوگ بھی آ کر سستانا اور دم لینا اپنی خوشی سے. اب تو ہم نے یہ حال بنا رکھا ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ بھی ہم سے بھاگنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے وہ پہلو جس میں ہمارا سارا حسن تھا اپنی کوتاہی سے، اپنے ہاتھ سے چھوڑ. تو میری گزارش آپ سے یہ ہے، میں نے اللہ کی رحمت سے، اس کی عطا سے، اس کے کرم سے اس نعمت کے حصول کے لیے عمر لگائی. میری داڑھی پوری نہیں اتری تھی جب مجھے شیخ رحمت اللہ تعالی نے حصول کی، اور 25 برس مسلسل میں نے دنیا کے کاموں میں لاغا کیا ہے، شہر کی صحبت میں لاغا کیا ہے. 25 برس عمر کا وہ حصہ ہوتا ہے جس میں انسان دنیا میں رہنے کے لیے، اپنے بسنے کے لیے کچھ کر سکتا ہے. آدمی جب بالغ ہوتا ہے تو بلوغت کے بعد جب 25 سال وہ گزار دیتا ہے تو پھر صرف دعائیں کرنے کے لیے رہ جاتا ہے، کام کرنے کے لیے. مجھے اللہ کا شکر ہے اور بڑا اس بات کے لیے اتنا شکر کرتا ہوں کہ میرے وہ 25 سال جن کی دنیا آباد کرنے کے لیے مجاہد ہوئے، اللہ نے مجھے دنیا سے بھی معلوم نہیں رکھتا. میں 25 سال اپنا کام بھی کرتا رہا، بھی کرتا رہا، اپنا کاروبار بھی کرتا رہا، اور اس سے زیادہ وقت مجھے اللہ نے ہمت دی، میں اس طرف دیتا رہا. اب اللہ نے اگر میرے ذمہ یہ کر دیا ہے، مجھے یہ نعمت دے دی ہے، تو میں دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک اسے لٹانے کے لیے سفر کرتا ہوں. مجھے لوگوں سے کچھ نہیں چاہیے، مجھے ووٹ نہیں چاہیے، میں کسی کی سفارش کے لیے محنت نہیں کرتا، میں مجھے کسی سے کوئی چندہ نہیں چاہیے ہوتا، کچھ بھی تو نہیں. میں پچھلے دنوں جب میں وہاں تھا لندن میں، تو بریڈ فورڈ جانا ہوا، تو وہاں دوستوں نے مجھ سے وقت لیا دو مساجد میں، دو دن میرا وہاں قیام تھا، ایک دن ایک مسجد میں، ایک دن ایک مسجد میں. تو ان کا پہلا سوال یہ تھا دوستوں پر کہ کس کیلیبر کا آدمی ہے، کیسا مقرر ہے، کس پائے کا مولوی ہے، اور اس کے لیے کتنے پاؤنڈ چاہیے. انہوں نے وہ بنا رکھا ہے نا سٹیٹس، کسی کا 50 پاؤنڈ، 100 پاؤنڈ، 200 پاؤنڈ، کتنا بڑا آدمی ہے، 100 پاؤنڈ کا ہے، 1000 پاؤنڈ. انہوں نے کہا بھائی وہ بات تو کریں گے لیکن آپ سے پاؤنڈ نہیں لیں گے، ان کے پاس تو واپسی کا ٹکٹ ہے، پھر پاؤنڈوں کو وہ کیا کریں گے. تو یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ ایک آدمی اتنا لمبا سفر کر کے آیا اور آپ سے زندہ نہ ملے. کیونکہ دنیا حاصل کرنا یہ لوگوں سے چندہ لینا یہ مقصد نہیں ہے میرا, میرا یہ فریضہ بن گیا. مجھے پہلے یہ تاثر ہوتا تھا اور بڑا عرصہ یہ رہا کہ میں جو سال حضرت کی خدمت میں نہیں پہنچ سکتا عمر کے وہ سال وہ حصہ میں نہیں جایا تھا. اگرچہ میں بہت سے لوگوں سے پہلے پہنچا لیکن پھر بھی مجھے یہ حسرت ہوتی تھی کہ مجھے اور پہلے آنا چاہیے. اور اب میرا تاثر یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ نعمت میرے پاس نہ ہوتی تو شاید میدان حشر میں مجھ سے کم جواب دیتی ہے, یہ خرابی ہوتی ہے لیکن یہ جہاں ہے. اب اگر یہ جواب دینا پڑ گیا کہ تمہاری سستی تمہاری کوتاہی کی